الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اللہ اللہ کیا مزہ مرشد کے میخانے میں ہے اللہ اللہ کیا مزہ مرشد کے میخانے میں ہے دونوں عالم کا مزہ بس ایک پیمانے میں ہے جن لوگوں کا تعلق اللہ والوں سے قائم ہو جاتا ہے پھر جو مزہ ان کا قلب محسوس کرتا ہے اس کو وہ بیان نہیں کر سکتا چونکہ لغت وہاں جا کر ختم ہو جاتی ہے لغت وہاں جا کر ختم ہو جاتی ہے اگر مزہ نہ آتا تو حجت الاسلام بانی دار العلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ قطب العالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی نور اللہ مرقدو حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدو یہ بڑے بڑے اکابر شیخ العرب والعجم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ مرقدو کی صحبت میں نہ جاتے ان کی صحبت نہ اختیار کرتے لوگوں نے خود پوچھا ان حضرات سے کہ آپ لوگوں کو بیعت ہونے کی کیا ضرورت پیش آئی تھی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ مرقدو سے حضرت گنگوئی رحمہ اللہ نے عجیب بات ارشاد فرمائی کہ بخاری ترمذی ابو داؤد نسائی ابن ماجہ تحاوی سیاستہ میں جو مٹھائی کی فہرست ہم نے پڑھی تھی وہ کھانے کو ملی حضرت حاجی صاحب کی صحبت میں جا کر اللہ اکبر میرے استاد محترم حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمہ اللہ جن سے میں نے پوری مکمل بخاری شریف پڑھی جو علامہ انور شاہ کشمیری کے خاص شاگرد تھے ہر حدیث پر ایک ملفوظ ضرور حکیم الامت کا سنایا کرتے تھے اور پھر وجد کی کیفیت طاری ہوتی تھی اور یہ فرمایا کرتے تھے قلندر آنچے گوید دیدہ گوید قلندر آنچے گوید دیدہ گوید اللہ اکبر الحمدللہ بخاری ابو داؤد مسلم ان تینوں کتابوں میں شیخ الہند رحمہ اللہ اور فقیر میں دو واسطے ہیں صرف علامہ انور شاہ کشمیری شیخ الہند کے شاگرد حضرت مولانا رسول خان صاحب وہ بھی شیخ الہند کے شاگرد اور تحاوی کے اندر ایک واسطہ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری نور اللہ مرقدو میں اس فقیر میں ایک واسطہ ہے مفتی جمیل احمد تھانوی نور اللہ مرقدو جو میرے شیخ حضرت مولانا شاہ برا الحق صاحب نور اللہ مرقدو کے بھی استاد تھے مظاہر العلوم میں بھی 40 سال پڑھایا اس کے بعد پھر 45 سال جامعہ اشرفیہ لاہور میں پڑھایا انہوں نے اور تحاوی مولانا عبید اللہ امرسری سے انہوں نے پڑھا حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی سے انہوں نے حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی انہوں نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی انہوں نے عن ابیہ اپنے ابا جان حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نور اللہ مرقدو سے اس میں صرف 4 واسطے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی میں تو یہ بڑے بڑے اکابر انہوں نے جا کر جوتیاں کس کی اٹھائیں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ مرقدو کی اور فرماتے ہیں کہ جو فہرست پڑھی تھی سیاستہ کی کتابوں میں وہ کھانے کو ملی حضرت حاجی صاحب کی صحبت میں جا کر حضرت حاجی صاحب کی صحبت میں جا کر نفس مٹایا ان لوگوں نے اور خود حضرت حاجی صاحب کی کیفیت کیا تھی ہفتے میں ایک دن بیان ہوتا تھا سفید چادر بچھائی جاتی تھی خادم نے ذرا تاخیر کی آپ نے فرمایا کہ اب تک تم نے چادر نہیں بچھائی لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں خادم نے کہا حضرت وہ تو آپ کے مرید ہیں آپ ان کے مراد ہیں آپ کیوں اتنا پریشان ہوتے ہیں فرمایا جو لوگ اللہ کی نسبت سے میرے پاس دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں میں ان کے قدموں کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں میں ان کے قدموں کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں اللہ اکبر پھر ایک مرتبہ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدو روایت فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کا طواف کیا 2 رکعت پڑھی اس کے بعد سجدے میں جو سر رکھا ساری رات روتے رہے اور ہچکیاں بندھی ہوئی تھیں کہ ہم سننے والوں کا کلیجہ پھٹا جا رہا تھا اور یہ شعر پڑھ رہے تھے اے خدا ای بندرا رسوا مکن اے خدا ای بندرا رسوا مکن گر بدم من سر من پیدا مکن اے اللہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں لوگوں کے سامنے امداد اللہ کو رسوا نہ فرمائیے گا اللہ اکبر، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، یہ ہمارے بڑے تھے باپ دادا جن کی یہ کیفیت تھی، کتنا مٹایا ہوا تھا اپنے آپ کو، جن کی جوتیاں اٹھانے والے اتنے بڑے بڑے علماء کرام، ان کی کیفیت کیا تھی. پھر حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، اتنا نفس کو مٹایا کہ امتحان کے لیے حضرت حاجی صاحب نے کتاب تصنیف فرمائی، کتابت ہو کر آئی تو تشریح کے لیے دیا کس کو؟ مولانا قاسم نانوتوی. ایک لفظ کاتب کی غلطی سے غلط لکھا گیا تو آپ نے تصحیح نہیں فرمائی، گول دائرہ بنا کر حاشیے کی طرف لا کر لکھا کہ مجھ جیسے کم علم کم فہم کے یہ لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. حاجی صاحب نے جب دیکھا تو فرمایا کہ ماشاءاللہ امتحان میں پاس ہو گئے، یہ کاتب کی کتابت کی غلطی ہے. آج کل ہم جیسا ہوتا تو وہ کہتا حضرت اس میں تو اتنے حقائق و دقائق لکھ کر پورے صفحے کے صفحے بھر دیتا ہے. اللہ اکبر. قطب العالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی نور اللہ مرقدو، بالکل شاہانہ مزاج تھا، کبھی تو کئی ہزار روپے کا اس زمانے میں ایک جوڑا کپڑا استعمال فرماتے تھے، اور کبھی پیمن لگا بھی استعمال کرتے تھے. نواب رامپور ملاقات کے لیے آئے، خدام گھبرا گئے کہ نواب صاحب آئے ہیں، لے کر حضرت کے کمرے میں داخل ہو گئے اور حضرت بخاری پڑھا کر قیلولہ فرما رہے تھے. حضرت نے آنکھ کھول کر ایسے دیکھا کہ نواب صاحب تمام اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں. حضرت نے کروٹ بدلی اور پھر سو گئے. بس جناب نواب صاحب وہیں سے دم دبا کے بھاگے، انہوں نے کہا بھائی یہ ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا نوابیت کا. آج کل کوئی مولوی ہو تو وہ گھبرا جائے گا کہ نواب صاحب آئے ہیں، صاحب ہیں، منسٹر صاحب آئے ہیں، فلاں آیا، لیکن حضرت پہ کچھ نہیں، ذرہ برابر اثر نہیں. ان کا امتحان لیا شیخ العرب العظم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ مرقدوں نے کہ ہاتھ پر چپاتی رکھ دی، چپاتی ہاتھ پر رکھ دی اور اس پہ سالن رکھ دیا، سبزی پکی ہوئی تھی آلو اور پالک کا ساگ، وہ اس پر رکھ دیا اور کنکھیوں سے دیکھتے رہے کہ کیا کیفیت ہوتی ہے. آپ ذرا تصور کیجئے، آج کا مرید ہو تو اٹھا کے دیوار پہ مارے گا، اچھا ہے میری یہ بھی توہین، یہ عزت ہے میری یہاں کہ ہاتھ پر روٹی رکھ دی. ادھر گنگوئی رحمہ اللہ پہ بجتا رہی ہے، وار میرے شیخ میرے ہاتھ پہ روٹی رکھ دی اور اس میں سالن بھی رکھ دیا میرے شیخ نے. اب جناب چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے منہ میں ڈال رہے ہیں اور وجد کی کیفیت آ رہی ہے. جب محبت ہو جاتی ہے تب یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ کبھی دل میں بڑائی اور تکبر پیدا نہیں ہوتا، ایک غم ہے جو اندر سے کھاتا رہتا ہے کہ نہ جانے کل قیامت کے دن اشرف علی کا کیا حال ہوگا، نہ جانے کل قیامت کے دن اشرف علی کا کیا حال ہوگا. اللہ اکبر. یہ تھے ہمارے بڑے. تو ان سب نے صحبت کس کی جا کر اختیار کی؟ شیخ العرب العظم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ کی. اور درس مثنوی شریف پڑھنے کے لیے مکہ المکرمہ کا سفر کیا ان حضرات نے. مدرسہ سہولتیہ میں، اب تو خیر ٹوٹ گیا ہے، اس ایک کمرہ نیچے تہخانے میں بڑا حال کمرہ تھا، اس کے اندر حضرت حاجی صاحب درس مثنوی دیا کرتے تھے. جب حضرت والد صاحب تشریف لے گئے تو مولانا شمیم صاحب زندہ تھے، محتم، اب تو ان کے صاحبزادے ہیں مولانا حشیم صاحب، تو انہوں نے وہ کمرہ کھلوایا اور کہا کہ حضرت حکیم صاحب اس میں مثنوی کا درس دیں گے، اس لیے کہ درس مثنوی سے ان کو جو شغف ہے روح زمین پہ، اتنا شغف کسی کو نہیں ہے. بہت بڑی تعداد تھی علماء کی. پھر والد صاحب نے ایک ہفتے وہاں درس دیا اسی کمرے کے اندر، ایران کے علماء نے مولانا جلال الدین رومی کے شیخ شمس الدین تبریزی کے اشعار ایک صفحے پر لکھ کر بھیجے مفتی رشید احمد لدھیانوی کے پاس کہ یہ اتنے مشکل اشعار ہیں کہ ہم لوگ اہل زبان ہوتے ہوئے بھی اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، کوئی پاکستان میں ایسا شخص ہو جو اس کا ترجمہ کر دے ہمیں. تو انہوں نے کہا حکیم صاحب ہی کر سکتے ہیں، دوسرا کوئی نہیں کر سکتا. چنانچہ والد صاحب کو دیا اور کہا کہ ایک ہفتے میں مجھے اس کا ترجمہ کر کے دے دیے، وہ لوگ واپس پھر آئیں گے لینے کے لیے اتنا سفر کر کے. والد صاحب نے 427 صفحے پہ معارف شمس تبریز شرح لکھ کر اور وہ دے دی ان کو. تو حیران رہ گئے کہ صرف ترجمہ نہیں بلکہ پوری شرح ہے. اللہ اکبر. تو دین پھیلا ہے صحبت سے، دین پھیلا ہے صحبت سے. دیکھو سب سے زیادہ روایات حدیث کی کس سے نقل کی جاتی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وجہ کیا تھی؟ وکان یدور مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم حیث دار، یہ ہر وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چپکے رہتے تھے، جس کی وجہ سے سب سے زیادہ روایات ان سے نقل کی جاتی. لیکن مرتبہ سب سے زیادہ کس کو اللہ نے عطا فرمایا؟ خیر الخلائق بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو بکر صدیق کو سب سے زیادہ مرتبہ اونچا کیوں عطا فرمایا؟ کہ سب سے زیادہ صحبت انہوں نے اٹھائی. جو لوگ اپنے مشائخ کے جتنا زیادہ قریب ہوتے ہیں ان کے اندر ان کے تمام کردار, گفتار, رفتار, سب چیز ان کے اندر تمام چیزیں منتقل ہو جاتی ہیں. بعضوں کی تو شکل صورت بھی اپنے شیخ جیسی ہو جاتی ہے کہ دور سے دیکھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ کس سے اس کا تعلق ہے, دیکھنے والا دور سے پہچان لیتا ہے کہ کس سے اس کا تعلق ہے. تو صحابہ کرام کو فکر رہتی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں زیادہ سے زیادہ بیٹھیں. جتنا زیادہ جس نے صحبت اختیار کی اتنی اللہ نے اس کو اونچا مقام عطا فرمایا. پھر تابعین میں یہی حضرت علقمہ اللیثی, امام بخاری رحمہ اللہ ہر 7-8 حدیث کے بعد ان کا نام لاتے ہیں. پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات میں بھی ان کا نام آتا ہے. یہ شاگرد کس کے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ 529 پر امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کا حال لکھا ہے. وکان من الکوفہ, کوفے کے رہنے والے تھے. فرماتے ہیں فقدمت الشام, میں نے ملک شام کا سفر کیا. وہاں پہنچنے کے بعد مجھے خیال آیا کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ, کوئی اللہ کا ولی یہاں ہے یا نہیں. پھر مجھے خیال آیا کہ مجھے تو نہیں معلوم لیکن اللہ کو تو معلوم ہے, اللہ کو تو علم غیب ہے, اللہ کو معلوم ہے کہ کوئی بڑا فقیہ, کوئی محدث, کوئی اللہ کا ولی ہے یا نہیں. فرماتے ہیں فدخلت المسجد, میں مسجد میں داخل ہوا. فصلیت رکعتین, اور میں نے دو رکعت پڑھی. دو رکعت پڑھی, یا تو تحیت المسجد کی ہوگی یا صلاۃ حاجت کی ہوگی. اس کے بعد بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائے اور گڑ گڑا کر دعا مانگی. کیا دعا مانگی؟ اللہم یسر لی جلیسا صالحا, اللہم یسر لی جلیسا صالحا, یا اللہ نیک صحبت کو میرے لیے آسان کر دے. اللہم یسر لی جلیسا صالحا. دعا مانگی, دعا مانگنے کے بعد فارغ ہوئے اور مسجد سے باہر آئے. اس زمانے میں مساجد کے باہر چبوترے بنے ہوتے تھے, لوگ وہاں بیٹھ کر اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر بیٹھتے تھے, دوبارہ انتظار کرتے تھے اذان ہوگی پھر مسجد میں جا کے نماز پڑھتے تھے. چنانچہ وہاں آ کر بیٹھ گئے. اتنے میں دیکھا ازا شیخون, دیکھا ایک کوئی بہت بزرگ شخصیت کوئی آ رہی ہے. آتے ہی فجلت فی جنبی, ان کے پہلو میں آ کر بیٹھ گئے لیکن یہ نہیں پہچانتے تھے کہ کون شخصیت ہے. ان لوگوں سے پوچھا من ھذا الرجل, یہ جو میرے قریب بیٹھے ہیں عجیب شخصیت, ان کے چہرے پہ انوارات, عجیب کیفیت ہے, کون شخصیت ہے؟ فقالوا, ان سب نے کیا کہا؟ ھذا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. بتائیے, کنویں کو پیاسے کے پاس بھیج دیا اللہ نے, صحابی کو تابعی کے پاس بھیج دیا, بس وجد داری ہو گیا. کہتے ہیں فدعوت اللہ, بس میں نے اللہ سے ابھی دعا مانگی ہی تھی کہ اللہ نے بتائیے اتنی بڑی ذل قدر شخصیت یعنی صحابی کو مجھ جیسے کے پاس بھیج دیا ہے, بس ان کی خدمت میں. تو ان کو فکر تھی, قرآن حفظ کر لیا ہم نے. یاد رکھو, علم نبوت اور چیز ہے, نور نبوت اور چیز ہے. صحابہ کرام کے زمانے میں سیاستہ کا وجود نہیں تھا, سیاستہ کا وجود نہیں تھا, لیکن ایک ادنا صحابی اس کے مقابلے میں روح زمین کے تمام علماء, فقہا, محدثین, حتیٰ کہ ائمہ اربعہ سب ملا کر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور ایک ادنا صحابی ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو وہ جھک جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آفتاب نبوت کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور آفتاب نبوت کی شعائیں ان پر پڑی. صحابی کا دیکھنا بھی ضروری نہیں تھا صحابیت کے لیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک کا پڑھنا بس کافی, بیان کی ضرورت نہیں. نظر مبارک پڑھی, ایک سیکنڈ میں فرش سے عرش پر پہنچ گئے, اللہ نے اپنی آغوش رحمت میں لے لیا, اپنی ولایت, اپنی دوستی کا سب سے اونچا تاج, رضی اللہ عنہ و رضو عنہ. اب اللہ ان سے راضی ہو گیا, وہ اللہ سے راضی ہو گیا. بتائیے وہاں کیا تقریر ضروری تھی؟ نہیں, صرف نگاہ نبوت کا پڑھنا. صحابی کی نگاہ کا پڑھنا بھی ضروری نہیں تھا. حضرت عبداللہ ابن مکتوم تو نابینا تھے, نابینا تھے لیکن کتنا اونچا مقام اللہ نے عطا فرمایا, اور وہی زمانہ ویس قرنی کا. لیکن اپنی ماں کی بیماری کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہیں آ سکے. صحابی کا مقام ان کو نہیں ملا, مرتبہ بہت اونچا اللہ نے عطا فرمایا لیکن صحابیت کا مقام ان کو نہیں ملا, چونکہ اس کے لیے شرط تھی کہ نگاہ نبوت کا پڑھنا. آج لوگ کہتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے, بس کتابیں پڑھو, کتابیں پڑھو, بس یہی تمہارے لیے کافی ہے. یاد رکھو کہ آج کل ایسے ایسے لوگ, یعنی ریڈ کراس کا وہ چیف وہ انگریز آیا یہاں ذرا سی داڑھی تو مجھ سے پوچھتا ہے انگلش، یعنی انگلش آتی ہے؟ میں نے کہا نو انگلش نہیں آتی. اس نے پھر جو عربی میں تقریر ڈیڑھ گھنٹہ مجھے سمجھانے شروع کیا کہ ہم کیا مسلمانوں کے لیے کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں، یہ کرنا چاہتے ہیں، وہ کرنا. تو ایسے لگ رہا تھا کوئی جامعہ اظہر کا کوئی شیخ الحدیث بیان کر رہا ہے. بتائیے یعنی جس انداز سے میں حیران رہ گیا. تو اس نے کہا میں نے 27 سال محنت کی اس چیز پر، 27 سال زبان سیکھنے پر، اور تمام مسلک جتنے ہیں اس کے بارے میں سب معلومات، یہ ساری چیزیں 27 سال محنت کر کے اس مقام تک وہ پہنچے. تو کتابیں پڑھنے سے علم نبوت کے ساتھ جب تک نور نبوت نہیں ملے گا اس وقت تک کام نہیں بنے گا. علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ، شرق اوسط میں جن کے علم کا غلغلہ مچا ہوا تھا، فرماتے ہیں کہ بات یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم دو قسموں پہ منقسم ہیں، ایک علم نبوت اور ایک نور نبوت. علم نبوت سب کا سب کتابوں میں آ گیا ہے، نور ایک ایسی چیز ہے جو صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کر حاصل کیا تھا. اور ایک زمانہ تھا کہ دارالعلوم دیوبند میں چپراسی سے لے کر شیخ الحدیث تک سب صاحب نسبت ہوتے تھے، پوری رات مسجد بھری رہتی، تہجد میں سب رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اللہ سے فریاد کر رہے ہیں، عجیب کیفیت ہوتی تھی. اب وہ انحطاط کا دور آ گیا ہے، اب لوگ علم نبوت تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن نور نبوت سے محروم رہتے ہیں. نور ایک ایسی چیز ہے کاغذ پر آ نہیں سکتا، کاغذ اس کو برداشت نہیں کر سکتا، کاغذ جل جائے گا، اور پریس اس کو کاغذ پر منتقل نہیں کر سکتا، وہ سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے. یہ آگ لگتی نہیں لگائی جاتی ہے، یہ آگ لگتی نہیں لگائی جاتی، سینہ بسینہ یہ چیز اللہ کی محبت ایک دوسرے کے قلب میں منتقل ہوتی چلی جاتی ہے. صحبت صالح تو را صالح کنت، صحبت طالح تو را طالح کنت. نیک صحبت میں جاؤ گے نیک اعمال کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اور بری صحبت میں جاؤ گے تو ساری برائیاں تمہارے اندر منتقل ہوں گی. تو دین صحبت سے پھیلا ہے. عربی زبان کتنی فضی ہے، 500 نام شیر کے، 500 نام اونٹ کے، یہ انگلیوں کے ایک ایک پوروے کے الگ الگ نام ہیں، اتنی فصیح زبان، لیکن صحابہ کرام کے لیے ایک ہی لفظ ہے، صحابی رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحبت یافتہ. تو معلوم ہوا دین صحبت سے پھیلا ہے. لوگ کہتے ہیں صحبت کی ضرورت کیا ہے، اس زمانے میں بہت سے لوگ آج کل یہ بھی کہتے ہیں ضرورت نہیں ہے صحبت کی، کہتے ہیں نبیوں والا کام کرنا ہے لیکن صحبت کے بغیر کرنا ہے. آپ بتائیے کہ حرمین شریف کی توسیع ہوئی بیت اللہ کی، کتنے ٹوائلٹ تھے وہاں، حمام تھے، جہاں کی اللہ کا نام لینا بھی جائز نہیں تھا، اس کو توڑا گیا، توڑنے کے بعد اس کو بالکل منہدم کر کے ختم کر دیا گیا، پھر جدید تعمیر میں وہ بیت اللہ کے ساتھ اس کا الحاق کر دیا گیا، بیت اللہ کی صحبت اس کو ملی. اب حاجی لوگ وہیں جا کر نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت، ایک لاکھ رکعت کا ثواب مل رہا ہے. بتائیے یہ ہے صحبت کا فائدہ. جبکہ وہاں اگر وہ بیت الخلاء رہتا ہے، ٹوائلٹ رہتا، تو وہاں کوئی ذکر کر سکتا ہے، اللہ کا نام لے سکتا ہے، وہاں نماز پڑھنے کا کوئی ثواب ملتا؟ کچھ نہیں. لیکن بیت اللہ سے الحاق اور بیت اللہ کی صحبت ملی، اب 1 لاکھ رکعت کا ثواب مل رہا ہے. مسجد نبوی کی توسیع کئی دفعہ ہوئی، ابھی حال ہی میں جو توسیع ہوئی، کتنے حمامات تھے، ٹوائلٹ تھے، سب توڑے گئے، توڑ کر اس کو اس کے ساتھ الحاق کیا گیا، اس کو صحبت ملی مسجد نبوی کی. اور مسجد نبوی کو نسبت ہے کس سے؟ سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. جو وہاں 1 رکعت پڑھے گا 50,000 رکعت کے برابر ثواب ملے گا. یہ ہے صحبت کی برکت. والد صاحب نے ایک مرتبہ عجیب مثال دی، فرمایا کہ نمک کی کان میں اگر گدھا گر جائے، حالانکہ گدھا نجس ہے، گدھا نجس ہے، ناپاک ہے، اس کا گوشت بھی حرام ہے، لیکن وہ نمک کی کان میں گر جائے اور سانس لینا بند کر دے، یعنی کیا مطلب کہ بالکل مر جائے، تو وہ زیادہ زیادہ مہینے کے اندر اندر خود نمک بن جائے گا، ماہیت تبدیل ہو جائے گی، اب مفتی آدم بھی اس کو کھا سکتا ہے، چونکہ ماہیت تبدیل ہو گئی، اب پاک ہو، اب وہ نمک ہے، اس کو گدھا نہیں کہیں گے، نمک کہیں گے. اور جب تک سانس لیتا رہے گا وہ نجس کا نجس ہی رہے گا. تو جب تک ہم اپنی انا کو، اپنے نفس کو نہیں مٹائیں گے، وہ گدھے کے گدھے ہی رہیں گے. گدھے کے گدھے ہی رہیں گے. کہتے ہیں ہم چنی دیگر نیست، تو حکیم الامت حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے صحبت یافتہ ایک بزرگ سے فرماتے ہیں اس کا ترجمہ، ہم چنی ڈنگر نیست، مجھ جیسا کوئی ڈنگر نہیں ہے، کوئی جانور نہیں ہے. تو اہل اللہ کے پاس جانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اپنے نفس کو مٹانا. ہمارے اور اللہ کے درمیان میں ہمارا نفس حائل ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ آپ سے ملنے کا آسان طریقہ کیا ہے, آسمان سے آواز آئی دع نفسک وتعال, اپنے نفس کو چھوڑ دے آجا, میرے اور تیرے درمیان تیرا نفس حائل ہے. اور نفس کیا چیز ہے؟ متقدمین نے تو بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں, لیکن حکیم الامت نے دو لفظ میں اس مسئلے کو حل کر دیا. مرغوبات طبعیہ غیر شرعیہ کا نام نفس ہے. مرغوبات طبعیہ غیر شرعیہ, مرغوبات طبعیہ غیر شرعیہ, ہر وہ چیز جس کی طرف طبیعت رغبت کرتی ہے لیکن شریعت اجازت نہیں دیتی. کوئی اچھی شکل نظر آئی, طبیعت کا میلان ہوا, شریعت سے پوچھا, شریعت نے کہا حرام ہے, خبردار نگاہ کی نیچی کرو, فوراً نگاہ نیچی کر لیتا ہے, استغفار کر لیتا ہے. کچھ لوگ بیٹھے ہوئے شراب پی رہے ہیں, دیکھا اس نے شراب کی بوتل بڑی خوبصورت ہے اور اس کے جام بھی گلاس بھی بڑے خوبصورت بنائے جاتے ہیں, تو اس کا دل چاہا اس کو پی لیں. شریعت سے پوچھا, شریعت کہتی ام الخبائث ہے, یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے, اس کے پینے کے بعد ماں میں, بیٹی میں, بہن میں تمیز ختم ہو جاتی ہے, فوراً رک جاتا ہے چونکہ شریعت اجازت نہیں دیتی. تو مرغوبات طبعیہ غیر شرعیہ, تمام مسائل کو تصوف کے حکیم الامت نے اس طرح حل کیا ہے چند لفظ میں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے. جیسے بدعت کی تعریف, احداث فی الدین بدعت ہے, اور احداث للدین یہ بدعت نہیں ہے. دین کے اندر کسی چیز کو ایجاد کرنا, دین کے اندر کسی چیز کو ایجاد کرنا ثواب سمجھ کے, یہ بدعت ہے. اور احداث للدین, دین کی مدد کے لیے, یہ جو مکبر الصوت لاؤڈ اسپیکر میں استعمال کر رہا ہوں, اس یہ میری نیت نہیں کہ اس میں ڈبل ثواب ملے گا, نہیں, صرف مقصد آواز کا پہنچانا ہے. گھڑی ہم استعمال کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ نمازوں کے اوقات معلوم ہو جائے. یہ نہیں کہ گھڑی باندھنے سے نماز کا ثواب ڈبل ہو جائے گا, نہیں. یہ احداث للدین ہے, مدد کے لیے گاڑی استعمال کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھیں, لیکن ہم دین کے اندر اس کو ثواب سمجھ کے استعمال نہیں کرتے. لیکن جن لوگوں کے اندر عقل کی کمی ہوتی ہے, وہ ہر چیز کو بدعت قرار دیتے ہیں, ہر چیز کو بدعت قرار دیتے ہیں. مولانا حشیم صاحب سولتیہ کے جو محتمی میں کہلنے میں تسبیح پڑھ رہا تھا, اور تسبیح بھی بہت چھوٹی سی ان کے پاس, بالکل مختصر سی تھی. ایک شخص نے دیکھا, فوراً اعتراض کیا, شاہدہ ہادہ بدعا, یہ تو بدعت ہے, ما کان فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی. انہوں نے کہا, بیوقوف کہیں کہ صحابہ انگلیوں پہ پڑھا کرتے تھے, گٹھلیوں پہ پڑھا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, کان عندہ خیط فیہ عقد کثیر, آپ کے پاس ایک دھاگا تھا جس پر بہت سی گرہیں لگی ہوئی تھی, کان یسبح, آپ اس پہ تسبیح پڑھا کرتے تھے. مگر اس نے کہا کہ تسبیح کی طرح اشارہ کر کے کہا کہ ماں کان فی عہد رسول اللہ, یہ تسبیح جو, یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی. پہلے میں نے اس کو گریبان سے پکڑ کر وہیں نیچے گرایا اور کہا لاقت اللہ, کہ میں تو تجھے آج زندہ نہیں چھوڑوں گا, انت من اکبر البدع ما کنت فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تجھ سے 6 inch کی تسبیح برداشت نہیں ہوتی, مجھے 6 feet کا یہ جسم, اتنی بڑی بدعت کیسے برداشت ہوگی؟ ما کنت فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تیرا وجود تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا. پھر وہ بھاگ گیا وہاں سے, بڑی جان چھڑا کر بھاگا. کہتا مجھے جب سے قریب آتا ہے دیکھتا مجھے تو فوراً دوسری طرف گھوم جاتا ہے, کہتا ابھی شاید مجھے پھر گربان سے نہ پکڑ لے. تو عقل چاہیے. احداث فی الدین بدعت ہے. اذان کے ساتھ کسی چیز کو شامل کر لینا, اذان کے ساتھ صلاۃ والسلام, ایسی ثواب سمجھ کے کوئی چیز شامل کرنا, دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کرنا, یہ ہے بدعت. لیکن احداث للدین, دین کی مدد کے لیے گاڑی ہم استعمال کرتے ہیں, ہوائی جہاز پہ سفر کرتے ہیں بیت اللہ جانے کے لیے, تو ہم یہ تھوڑی سمجھتے ہیں کہ ہوائی جہاز پہ جائیں گے تو 10 گنا ثواب زیادہ ملے گا. نہیں, وہ تو وقت کی بچت کے لیے, وہاں پہنچنے کے بعد ثواب تو ہی ملے گا, لیکن اس کی مدد کے لیے استعمال کرتے ہیں. بعض بیوقوف سمجھتے ہیں کہ ہر نئی چیز بدعت ہے, ہر نئی چیز بدعت ہے, تو اس کا وجود بھی بدعت ہے, اس کا وجود خود بدعت ہے. تو حکیم الامت نے کتنا آسان کر دیا ہر چیز کو. اب جس کو بھی یہ تعریف بتا دی جائے, احداث فی الدین اور للدین, تو وہ طالب علم یاد کر لے گا, جہاں کہیں بحث ہوگی 1 minute کے اندر جناب اس کو سنا دے گا. ورنہ اگر اس مناظرے کی صورت اختیار کر گیا تو پھر اس میں پھنسا رہے گا, لیکن حکیم الامت کے 2 جملے سے مسئلہ اسی وقت حل ہو جائے گا. تو دین پھیلا ہے صحبت سے, دین پھیلا ہے صحبت سے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اہل اللہ کی صحبت اختیار کرو. تقوی کیا چیز ہے؟ کف النفس عن الہوا. نفسانی خواہش پیدا ہو اس سے اپنے آپ کو روکے، عمل نہ کرے اس پر. اگر جس کے اندر خواہش ہی پیدا نہ ہو، دیکھیں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، مرد یا عورت، ایک تیسری نسل بھی ہوتی ہے. اس میں کوئی اللہ کا ولی آج تک نہیں پیدا ہوا، نہ کوئی نبی پیدا ہوا ہے. ان کو خواہش نہیں ہوتی، تو وہ اگر کہے کہ میں تو دیکھتا ہی نہیں کسی کی طرف، وہ کمبخت تیرے اندر تو خواہش ہی پیدا نہیں ہوتی، تو کیا دیکھے گا؟ کمال تو یہ ہے کہ خواہش پیدا ہو، تقاضا شدید ہو، پھر بھی اپنے آپ کو روکے، تقوی کی برکت سے اپنے آپ کو روکے. اس کی مثال یہ ہے کہ سمر کا جب مہینہ آتا ہے تو ہم گوبر لا کر گھروں میں رکھتے ہیں اور اپنی کیاریوں میں ڈالتے ہیں، گملوں کے اندر مٹی میں مکس کر دیتے ہیں گوبر کو، اور پانی سے اس کو ٹھنڈا کرتے ہیں، تو پھر پھول بڑے بڑے کھلتے ہیں. دور سے لوگ سنتے ہیں، واہ بھائی کتنا عمدہ ماشاءاللہ گملے میں اس کے یہاں پھول بڑے اعلیٰ قسم کے، اعلیٰ نسل کے لگے ہوئے. یہی حال اس کی ہے. گناہ کے اندر خاصیت ہے آگ کی، چونکہ جہنم کی برانچ ہے تو گرمی پیدا ہوتی ہے. گناہ کا خیال آیا جس میں گرمی پیدا ہوئی، اس کو آپ نے ٹھنڈا کیا. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو ٹھنڈک، دلوں کو سکون ملتا ہے. آپ نے اللہ اللہ کر کے دل کو سکون پہنچایا، گویا آپ نے پانی ڈال کر اس کو ٹھنڈا کر دیا. اب آپ کی ایمان، آپ کا ایمان گرم ہو گیا. اب جو بھی قریب آئے گا کہے گا واقعی ایمان کی خوشبو آ رہی ہے اس کے اندر. اذا رو ذکر اللہ، جب اس کا چہرہ دیکھو گے اللہ یاد آئے گا. اس کا چہرہ دیکھو گے تو اللہ یاد آئے گا. لیکن اگر وہی گوبر گلاب کی پنکھڑیوں پہ لگا دو، اس کی شاخوں پہ لگا دو، پتوں پہ لگا دو، تو 24 گھنٹے کے اندر اندر وہ سب پتے خشک ہو کے گر جائیں گے، پھول بھی خشک ہو جائے گا. ایسی گناہ پر عمل کر لیا تو یوں سمجھو کہ ایمان کا ہرا بھرا درخت اس کے نیچے آگ جلا دی، اب وہ پورا درخت خشک ہو گیا. پھر دوبارہ محنت کرنی پڑے گی. غز بصر کا حکم کیوں ہے؟ تاکہ ہم جو انوارات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، اذکار کر کے انوارات جمع کرتے ہیں، آنکھ کا شیشہ کھول دیتے ہیں، سارا نور آنکھوں کے راستے نکل جاتا ہے. جیسے آپ نے مشین چلا دی رات کو، ٹنکی فل اور نیچے ٹونٹی کھلی رہے گی، صبح آپ اٹھے وضو کے لیے، اب کھول رہے ہیں پانی نہیں. اب نوکر کو بلاتے ہیں، بھائی تم نے پانی نہیں چڑھایا رات؟ اس نے کہا ساری رات موٹر چلتی رہی ہے. جا کر دیکھا تو نیچے نلکا کھلا ہوا تھا، سارا پانی ادھر سے جا رہا ادھر سے ضائع ہو رہا ہے. تو ایسی ساری زندگی ہم کولو کے بیل کی طرح، ایک طرف تو اللہ کے ذکر کر کے انوارات کو قلب میں جمع کر رہے ہیں، اور ایک طرف آنکھ کے پردہ کھول رکھا ہے، بدنگاہی کر کے سارا نور آنکھوں کا ضائع کر رہے ہیں. اس لیے آنکھوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت غیبت سے، کان کی حفاظت گانے سے، یعنی تمام اعضاء کا اللہ نے امین بنایا ہے ہمیں. لیکن افسوس یہ کہ ہم انہی اعضاء کو مزہ پہنچانے کے لیے گناہ کرتے ہیں، اور یہی اعضاء قیامت کے دن ہمارے مخالف ہو کر ہمارے خلاف گواہی دیں گے. اس لیے جو ہمارا دشمن بننے والا ہے اس کو مزہ پہنچانے سے کیا فائدہ ہے؟ تو دین پھیلا ہے صحبت سے. صحابہ کرام، لفظ صحابیت خود دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ دین پھیلا ہے صحبت سے. لوگ کہتے ہیں ہمیں اللہ والوں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ حکیم الامت فرماتے ہیں دو عالم میرے پاس لاؤ، دور سے مجھے مت بتاؤ، ان کی چال ڈھال، ان کی رفتار، ان کی گفتار دور سے دیکھ کر میں پہچان لوں گا کہ یہ صحبت یافتہ ہے، یہ غیر صحبت یافتہ ہے. خود آپ لوگ بھی مشاہدہ کرتے ہیں، دو آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، ایک صحبت یافتہ جو ہے سنت کے مطابق خشوع و خضوع کے ساتھ جب نماز پڑھتا ہے تو سمجھ جاتا ہے یہ کسی کی صحبت اس نے اٹھائی ہے، اور ایک ہے بس کھڑا ہوا اور رکوع میں گیا، ابھی سر ذرا سا ہلایا پھر سجدے میں چلا گیا، اور دو منٹ میں سلام پھیرا، فوراً جناب ہاتھ یوں کیا، پیچھے پھینکا، جو کچھ اللہ نے عطا فرمایا پیچھے پھینکا، روانہ ہو گیا. سنت کے مطابق دعا مانگنا بھی نہیں آتا. علامہ شامی ابن عابدین فرماتے ہیں ویبسط یدیہ حذاء صدری، دونوں ہاتھوں کو پھیلاؤ سینے کے سامنے، بٹن نمبر دو، نحب السماء، اور ہتھیلی کا رخ کہاں ہو؟ آسمان کی طرف. لأن السماء قبلۃ الدعاء، اس لیے کہ آسمان دعا کا قبلہ ہے. ہمارا قبلہ بیت اللہ ہے، دعا کا قبلہ آسمان ہے. وبینہما فرجۃ، اور دونوں ہتھیلیوں کے درمیان تھوڑا فاصلہ ہو. اس لیے کہ جب بڑی نعمت ملتی ہے، ایک انار کسی نے دیا آپ نے اس ہاتھ میں رکھا، دوسرا انار دیا اس ہاتھ میں، اگر چار پانچ انار اس نے پکڑا دیے تو پھر ذرا ہاتھ پھیلا کر اس کو سنبھالنا پڑتا ہے. تو گویا اللہ کو ادا دینی دکھانی ہے کہ اللہ جو کچھ ہم نے مانگا آپ نے ادا فرما دیا، پھر چہرے پہ ہاتھ مل لیتے ہیں. والد صاحب نے فرمایا یہ ادا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادا دکھائی اللہ کو، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. گویا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بتانا ہے کہ جو کچھ ہم نے مانگا آپ نے عطا فرما دیا، ہم نے سر اور آنکھوں پہ اس کو رکھ لیا، سر اور آنکھوں پر اس کو رکھ لیا. لیکن آج کل دعا کس طرح مانگتے ہیں؟ یوں، اس کے بعد پھر یوں کرتے ہیں پیچھے، کہ جو کچھ ملا وہ پیچھے ہم نے پھینکا اور اٹھ کر وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں. تو آنکھوں کی حفاظت، طلبہ کرام خاص طور سے آنکھوں کی حفاظت کا اہتمام رکھیں، اور ایک ایک سنت کو روزانہ یاد کریں، ایک ایک سنت کو. انشاءاللہ ایک سال کے اندر تمام سنتیں آپ کو ازبر یاد ہو جائیں گی. رات کو سوتے وقت مسنون دعا جیب میں رکھو، اس میں سے دیکھ لیا ایک ایک سنت، آپس میں مذاکرہ بھی کر لیا کرو، آپس میں مذاکرہ بھی کر لیا کرو. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جنگ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رفیق سفر تھے، فرماتے ہیں، کنا اذا صعدنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبرنا و اذا نزلنا سبحنا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جب ہم اوپر چڑھتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھتے تھے، اور جب نیچے اترتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے تھے. تو یہ مدرسہ جو ہے یہ ہے مادر علمی، اور ماں کے پیٹ میں بچہ جو ہے اس کی نشوونما اگر مکمل ہو گئی تو پھر ساری زندگی صحت مند رہے گا. اگر کوئی عضو چھوٹا رہ گیا، آنکھ سے نابینا پیدا ہوا، تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر اس کا علاج کر ہی نہیں سکتا. اسی طریقے سے آپ لوگ دور حدیث تک اگر اپنے آپ کو آپ نے سنوار لیا، بنا لیا، ایک ایک سنت کو اپنا لیا اور سنت پہ عمل کرنا شروع کر دیا، انشاءاللہ ساری زندگی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں گے. اگر یہاں سے زندگی یہاں نہ بنائی کہ فارغ ہونے کے بعد جا کر گھر میں سنتوں کو زندہ کریں گے، پھر کوئی نہیں زندہ کرتا. نکلنے کے بعد، اس لیے مادر علمی، ماں کے پیٹ سے بچہ باہر آ گیا. ہمارے شعبہ حفظ میں ایک بچہ ہے، اس کا ایک ہاتھ جو ہے یہاں تک ہے، آدھا ہاتھ ہے. میں نے کہا بھائی یہ پتلا سا یہاں، میں نے کہا یہ علاج نہیں کرایا تمہارے والد نے؟ کہا پوری دنیا میں امریکہ گیا، برطانیہ گیا، کتنے ملکوں میں سفر کیا والد صاحب نے، لاکھوں روپے خرچ کیے، لیکن انہوں نے کہا یہ چونکہ مادرزاد ہے اس لیے اس کا علاج نہیں ہے. مادرزاد بیماری کا علاج ہے ہی نہیں. اس لیے اپنے مادر علمی میں یہیں سے ایک ایک سنت کو یاد کرو، مذاکرہ کرو، اپناؤ. اگر یہاں سے آپ نے سنتیں زندہ کر لیں اور یاد کر لی، انشاءاللہ ساری زندگی سنت پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں گے. تو اللہ رب العزت ہم سب کو اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو تو کہیں دور جانے کی ضرورت ہی نہیں، آپ کے محترم صاحب حضرت مولانا عبدالحمید صاحب ادام اللہ بقاؤ، خود صاحب نسبت ہے، ان کی صحبت میں بیٹھو فارغ وقت میں، سبق سے فارغ ہونے کے بعد پھر دیکھو انشاءاللہ. ورنہ اور جگہ تو دور جانا پڑتا ہے، دوسرے بعض مدارس میں صاحب نسبت کوئی ہوتے نہیں، لیکن یہاں تو موجود ہیں. تو آپ وہی ہے کہ گھر کی مرغی دال برابر، گھر کی مرغی دال برابر، اس کی قدر گھر والے نہیں کرتے. کہتے ہیں تو روزانہ مرغی یہ گھومتی رہتی ہے سامنے، اس کو جب چاہتے ہیں پکا کے کھا لیتے ہیں، روزانہ بات سنتے رہتے ہیں. اور باہر والے اتنی قدر کرتے ہیں. ابھی جرمنی میں تشریف لے گئے، کتنا وہاں ہر مسجد میں پوسٹر لگے ماشاءاللہ، لوگ ترکی کہاں کہاں کے لوگ ماشاءاللہ جڑے، کتنا فائدہ ہوا لوگوں کو. تو ایسی آپ لوگوں کو بھی حاصل کرنا چاہیے، مبادا یہ وقت آئے کہ نہ آئے. غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، مبادا یہ وقت آئے کہ نہ آئے. ایک ایک کر کے اللہ والے اٹھتے چلے جا رہے ہیں، ایک دن بالکل خلا ہو جائے گا. اس لیے جو ہیں ان کی قدر کر لو. صرف نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے، ولایت کی تمام کرسیاں خالی ہیں. تمام کرسیوں پہ اللہ تعالیٰ، ایک ولی جاتا ہے دوسرے کو بٹھا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو امام رازی بھی موجود ہیں، امام غزالی بھی موجود ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی بھی موجود ہیں، سب موجود ہیں. صرف آنکھیں چاہیے دیکھنے کے لیے، نگاہ چاہیے اس کے لیے. ہم اپنے آئینے میں دیکھتے ہیں، ہمارا آئینہ اتنا گندا ہے کہ اس کے اندر خود اپنی شکل نظر نہیں آتی، تو اللہ والوں کو ہم کیا دیکھیں گے اس میں. جب تک آئینہ صاف کر کے جائیں، آئینے کو جب صاف کرو، آپ ٹوائلٹ میں جب گرم پانی سے نہاتے ہیں تو اس میں پانی اس پر لگ جاتا ہے ایسا کہ پھر شکل بھی نظر نہیں آتی، پھر کپڑے سے اس کو صاف کر دیں تو شکل چمکتی بھی نظر آتی. ایسی جب اللہ والوں کے پاس آئیں، پہلے وضو کریں، دو رکعت صلاۃ توبہ پڑھیں، اپنے دل کے آئینے کو صاف کریں، پھر آ کر بیٹھیں، پھر دیکھیں، آپ کو پھر پتہ چلے گا کہ یہ کیا شخصیت ہے. افسوس یہ ہے کہ ہم یہ شیطان جو ہے بدگمانی پیدا کر کے اور دین سے دور کرنا چاہتا ہے. کہتا ہے محترم صاحب تو سارا دن پیچھے پڑے رہتے ہیں، یہ کر لو وہ کر لو، یہ کر لو وہ کر لو. یہ شیطان وساوس ڈالتا ہے. اور حکم کیا ہے؟ ظنوا بالمؤمنین خیرا، ہر مومن کے ساتھ اچھا گمان رکھو. لیکن شیطان کہتا نہیں، بدگمانی، تاکہ یہ دور رہے. ایک اللہ والے بزرگ بیعت اس شرط پہ کرتے تھے کہ کسی کے ساتھ بدگمانی نہ کرنا. مریدین کہتے تھے، حضرت حالات ایسے ہیں کہ ہر طرف گناہ ہی گناہ ہے، تو بدگمانی تھوڑی کرتے ہیں، ہمیں تو ہمیں خود حقائق کا پتہ چلتا ہے. فرمایا نا، جب تک تحقیق نہ ہو جائے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، ادھر کی بات سنی ادھر بیان کر دی، ادھر کی سنی ادھر بیان کر دی، جھوٹ بولنے کے لیے اتنا ہی کافی. تو جب تک اس پر معاہدہ کرتے تھے کہ کسی کے ساتھ بدگمانی نہیں کرو گے، مریدین کہتے تھے پتہ نہیں حضرت کو کیا حیضہ ہو گیا بدگمانی. ایک مرتبہ صبح صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ساحل سمندر نکلے، کون؟ وہ اللہ والے بزرگ، ان کے ساتھ مریدین کا پورا مجمع ساتھ ہے. دیکھا کہ ساحل سمندر ایک عورت سرخ رنگ کا کپڑا پہنے ہوئے، ایک نوجوان چڈی پہنے ہوئے یعنی انڈر ویئر پہنے ہوئے اس کی گود میں لیٹا ہوا ہے، اور بیئر شراب کی بوتل ساتھ رکھی ہوئی ہے. تو مریدین نے ایک دوسرے کا اشارہ کیا، اب دیکھو اب حضرت اب کیا کہتے ہیں. حضرت سمجھ گئے، فرمایا بدگمانی ناجائز ہے، حرام ہے. اچھا گمان رکھو گے، قیامت کے دن ثواب ملے گا. بدگمانی کرو گے، اللہ تعالیٰ دلیل مانگیں گے، دلیل نہیں دے سکو گے تو جہنم میں جلتے رہو گے، اس لیے کسی کے ساتھ بدگمانی مت کرو. ان کا حضرت یہ تو سامنے آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، دو آنکھیں اللہ نے دی، دو کرائے پہ لی، چشمہ بھی لگایا ہوا ہے، چار آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آپ پھر بھی کہتے ہیں کہ اچھا گمان رکھو. اچھا تم لوگ نہیں بات آتے، چلو. اب حضرت سب کو لے کے قریب گئے، جب قریب پہنچے تو وہ بڑھیا تھی 80 سال کی، اس نے جب دیکھا سب داڑھی والے ہیں تو اس نے کہا کہ ہم خانہ بدوش لوگ ہیں، ہمارے پاس رہنے کی جگہ نہیں، ہمارا قافلہ آگے چلا گیا ہے، میرے بچے کو بخار چڑھا ہوا ہے، 104 بخار ہے، ہمارے پاس گلاس بھی نہیں ہے، کپڑے بھی پہننے کے لیے نہیں ہے، تو یہ بوتل میں نے ابھی پانی سے دھویا ہے، اس میں پانی بھر کے لائی ہوں، آپ لوگ ذرا دم کر دیے تاکہ میرے بچے کا بخار اتر جائے، تاکہ میں اپنے قافلے سے جا کر مل جاؤں. اور رو کر گڑ گڑا کے اس ہاتھ جوڑ کے کہنے، آپ لوگ دم کر دیے خدا کے لیے. حضرت نے کہا اب بتاؤ بھائی، اب سب کی جناب ہوا کس کی خاموش، کہتے بولتے کیوں نہیں؟ کہا حضرت بس آپ بات سمجھ میں آ گئی، بدگمانی پیدا کر کے شیطان جو ہے اللہ سے دور کرنا چاہتا ہے. بدگمانی پیدا کر کے شیطان اللہ سے دور کرنا چاہتا ہے، اس لیے جب شیطان آئے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اس کو فوراً بھگا دو وہاں سے. ہاں، ہمیشہ اچھا گمان رکھو ہر ایک کے ساتھ، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کا روزانہ کوشش کرو. عصر کے بعد جو وقت فارغ ہوتا ہے، تھوڑی دیر چہل قدمی کر لیا، اس کے بعد آ کر کچھ دیر بیٹھو، 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، جو چھٹی کا دن ہوتا ہے، جمعے کا دن، اس دن بیٹھو. جب قریب رہو گے انشاءاللہ، جلتے ہوئے دل کے اپنا دل قریب کر دو، پھر دیکھو کہ وہ گرمی، اللہ کی محبت کی گرمی تمہارے قلب کے اندر بھی منتقل ہوگی انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ والوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مقدو دنیا سے تشریف لے گئے، پھر کتنے خلفاء حضرت کے، جہاں جو خلیفہ بیٹھ گیا وہیں جامعہ بن گیا. بر صغیر کے جتنے بڑے جامعات ہیں سب حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مقدو کے خلفاء کے قائم کردہ ہیں. پاکستان میں دیکھ لیں، دارالعلوم کراچی مفتی شفیع صاحب حضرت کے خلیفہ، علامہ بن نوری ٹان، علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ مجاز صحبت، خیر المدارس حضرت مولانا خیر محمد صاحب حکیم الامت کے خلیفہ، جامعہ اشرفیہ مفتی صاحب حضرت کے خلیفہ، جتنے مدارس پاکستان میں دیکھ لیں یعنی 99%، اور یہی حال ہندوستان میں بھی ہے. جب حضرت کا وصال ہو گیا تو یہ مسئلہ پیش آیا کہ جانشین کس کو بنایا جائے، جانشین کس کو بنایا جائے حضرت کا. تو خواجہ صاحب نے فوراً کہا، ضرورت ہی کیا ہے کسی جانشی کی، ضرورت ہی کیا ہے کسی جانشی کی، جو ہوگی برکت وہ ہوگی یہیں کی، جو ہوگی برکت وہ ہوگی یہیں کی، اس لیے کسی جانشین کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کوئی جانشین نہیں ہے وہاں، وہاں کوئی جانشین نہیں ہے، اس لیے جو بھی جو خلیفہ جہاں بیٹھ گیا آفتاب بن کر چمکا. جلال آباد میں حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی نور اللہ مقدو، پوری دنیا میں فیض ان کا پہنچا، اتنا بڑا جلال آباد میں جامعہ بن گیا، جہاں بھی جو خلیفہ بیٹھا اور جناب وہ ایک بڑا جامعہ وہاں قائم ہو گیا. تو دین پھیلائے صحبت سے، دین پھیلا ہے صحبت سے. آج ہم مدارس کا نام رکھتے ہیں جامعہ اشرفیہ، جامعہ امدادیہ، جامعہ قاسمیہ، یہ نام تو رکھ لیتے ہیں لیکن عمل وہ نہیں ہوتا. پوچھو کسی اللہ والے سے تعلق ہے؟ نہیں، مجھے ضرورت نہیں. پھر نام کیوں رکھتے ہیں ان کا؟ نام انہی کا رکھتے ہیں تاکہ مال آئے، نام اس لیے رکھتے ہیں تاکہ مال حاصل ہو، اور ان کے نقش قدم پر نہیں چلتے کہ اپنی اصلاح کرائیں. تو دین پھیلا ہے صحبت سے. اللہ رب العزت ہم سب کو اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قدر کر لو، قدر کر لو، قدر کر لو، مبادہ یہ وقت آئے کہ نہ آئے، معلوم نہیں کہ دوبارہ یہ وقت آئے یا نہ آئے. اللہ والے ایک ایک کر کے اٹھتے چلے جا رہے ہیں، اس لیے ان کی قدر کر لو. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت ہمت بالکل نہیں تھی بیان کی، ساری رات سفر کیا دربند سے، 2 گھنٹہ بیان کرنے کے بعد ساری رات سفر کر کے 3 بجے یہاں پہنچے، پھر وہاں سے بنونی، بنونی سے پھر یہاں، مسلسل سفر، اور نہ سونا، سونے کا موقع نہ کھانے کا موقع. ابھی بس کھانا کھا کے فوراً آ کر نماز پڑھی، نماز پڑھ کر آپ حضرات کے سامنے بیٹھ گئے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.